الصلاة والسلام على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین اکرام، دعوت ایک مرد جہد، یہ اس نشست میں میری گفتگو کا موضوع ہے. اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ ہر مسیح یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا دین دوسروں تک پہنچائے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہ ذمہ داری افراد کے لحاظ سے اپنی نوعیت میں مختلف ہو جاتی ہے. عام آدمی کی ذمہ داری اور نوعیت کی ہے، ایل کی ذمہ داری اور نوعیت کی ہے، ریاست کی ذمہ داری اور کی ہے. اس فرق کے باوجود ہر شخص پر یہ چیز لازم ہے کہ وہ جتنا دین جانتا ہے وہ دوسروں تک اس کو پہنچانے کی سے یہ جہد کرے. دین کی دعوت کے باب میں اس پچھلے زمانے میں جو جدوجہد ہوئی ہے اس میں اس چیز کو تو بے شک لوگوں نے ملحوظ رکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے لوگوں کے رعایت سے ان تک اللہ کا دین پہنچائے. اس کوئی شبہ نہیں کہ اس پچھلی صدی نے عزم ادا کیے ہیں اور انہوں نے دین کی دعوت کی اس ذمہ داری کو اپنے فہم، اپنی بصیرت کے لحاظ سے کما حق ہو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. جو کام بھی انہوں نے کیا ہے اس کی ہر مسلمان کے دل میں قدر ہونی چاہیے. یہ بات بھی ناقابل انکار ہے کہ ایسی جو جد و جہد بھی یہاں ہے اس پچھلی صدی میں بالخصوص اور اس سے پہلے اس امت میں بالعموم، اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے کہ لوگوں تک دین کی شرح وضاحت کی جائے، دین ان کو بتایا جائے، دین ان تک پہنچایا جائے، دین کے حقائق ان پر واضح کیے جائیں، وہاں جہاں غلطی ہے کو متنبع کر کے اس کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی جائے. ابتدا ہمیشہ یہیں سے ہوئی ہے. اس لحاظ سے البتہ فرق ہو جاتا ہے کہ جو لوگ دعوت کے لیے اٹھے ہیں وہ دین کا کیا تصور رکھتے ہیں اور وہ اپنے مخالف گمراہیوں کو کس طرح محسوس کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شب تجزیہ کرے تو اس کو یہ احساس ہو کہ لوگوں کے اندر توحید کا تصور باطل ہو رہا ہے، اس کو یہ احساس ہو کہ لوگ رسالت کے حقوق کے معاملے میں بے پرواہی برت رہے ہیں، وہ یہ محسوس کرے کہ لوگوں میں آخرت کی جواب دہی کا احساس کمزور ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ لوگ دین کو بحثیت ایک زندگی کے لائے عمل کے اپنانے میں گریزاں ہو رہے ہیں، اس کے اوپر یہ چیز بہت زیادہ طاری ہو جائے کہ لوگوں میں ایک عمومی غفلت اخلاقی معاملات میں ہے. اس طرح کی جس چیز کو بھی دین کی دعوت دینے والے لوگ محسوس کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کے لحاظ سے ان کے لب و لہجے میں، ان کی بات میں، ان کے تجزیے میں، ان کی تنقید میں کچھ تغیر بھی واقع ہوتا ہے. یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں اس بات کی تربیت دی ہے کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ، اس کا لب و لہجہ اپناؤ، اگر کسی موقع پر بحث و مباحثہ کرنا پڑ جائے تو بہتر طریقے سے کرو، وہ بات پہلے کہو جس پر زیادہ سے زیادہ لوگ اشتراک محسوس کرتے ہوں، ان باتوں کو بعد میں زیر بحث لاؤ جن کے بارے میں کوئی ابہام ہو یا میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہو، لوگوں کے امراض کا صحیح تجزیہ کرو اور اس کے بعد اپنے ذمہ داری محسوس کرو کہ تم کو حق کہنا ہے اور ہر حال میں حق کہنا. اس چیز کا بھی بہت حد تک ہاں جن لوگوں نے دعوت کا کام کیا ہے لحاظ رکھا ہے. اس باب میں بعض پہلو ہیں جن پر نقد ہے لیکن یہ اس وقت موضوع گفتگو نہیں ہے. البتہ جب اس طرح کی کوئی دعوت اٹھتی ہے اور 10-20 آدمیوں سے آگے بڑھ کر ایک بڑی جمعیت وہ فراہم کر لیتی ہے تو عام طور پر دو تصورات ہیں جو لازمی حیثیت سے دراتے ہیں. ایک تو یہ چیز لوگوں پر غالب آ جاتی ہے کہ اب جب کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا ہے، اس پیغام کے نتیجے میں ایک بڑی اچھی اقلیت ہی صحیح لیکن ان کی دعوت کی تائید کر رہی، ان کے اندر یہ بڑا جذبہ ہے کہ یہ لوگوں کو دین بتائیں، انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی کر لی ہے، تو آخر دین کا ایک حکم جہاد بھی ہے، لہذا اب اس کے لیے ایسی جدوجہد ہونی چاہیے कि जिसमें बातिल बिल्कुल मगलूब हो जाए, इन्हें गालिब कुव्वत की हैसियत से माशरे में मनवा लिया जाए। दूसरा ये तसव्वुर पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने हमको ये हुक्म दिया है कि मारूफ को कायम करो और मुनकर से लोगों को, और अल्लाह के पैगम्बर ने भी ये बात फरमाई है कि मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदेही फयस्तु बिलिसानिही वइल्लम यस्तते फबिकल्बिही वज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान। कि आदमी अगर अपने सामने के देखे तो वो उसको हाथ से बदल दे, और अगर वो ये महसूस करे कि उसके पास इसकी ताकत नहीं है, जुबान से बदल दे, और अगर वो ये भी ताकत ना अपने अंदर पाता हो तो फिर दिल में, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। वो लोग जो दावत के लिए उठते हैं उनके ऊपर जाहिर है इस चीज का बहुत गलबा होता है, और बहुत सही गलबा होता है कि दीन का कोई हुक्म ना हो जाए, दीन के मामले में कोई तफरीक ना हो जाए, ऐसा ना हो कि वो दीन के एक हिस्से को पकड़ लें और दूसरे हिस्से को छोड़ दें। चुनाचे जब वो ये देखते हैं कि कुरान मजीद में जिहाद का बहुत जिक्र है और सहाबा कराम ने दीन को इस तरह बज़ोर बाजू गालिब कर दिया था, और ये दीन की एक बात है और लोगों के अंदर इसका जज्बा पैदा करना ये कुरान मजीद के मौजूआत में से एक अहम तरीन मौजू है, तो वो ये समझते हैं कि आखिर हमारी दावत में भी तो ये चीज होनी चाहिए, जिहाद के इस अंसर को गालिब होना चाहिए जिस तरह के ये कुरान मजीद में गालिब है, जिस तरह कुरान मजीद में इसका जिक्र बार बार होता है। और इसी तरीके से वो ये महसूस करते हैं कि जब अल्लाह के पैगम्बर ने यह बता दिया है कि दीन में सबसे पहला दर्जा यह है कि आदमी मुनकर को हाथ से तब्दील कर दे, तो अगर हमारे पास कुव्वत आ हाथ से मुनकर को कहीं तब्दील न कर दे। इस चीज का इन दोनों बुनियादों को ध्यान में रखिए, ये अरमाने की इस्लामी तहरीकों पर भी पड़ा है और मुसलमानों की तारीख में जो पहले लोग दावत के लिए उठे रहा है कि फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ नौइयत के इकदाम किए। मैं पहले मरहले में किसी खास चीज की तरफ इशारा किए बगैर उन इकदाम के बारे में अर्ज कर देता हूं। मसलन ये हुआ है हमारी तारीख में कि किसी आदमी ने लोगों के अंदर इस चीज का जज्बा पैदा किया, जब लोग उसके साथ आ गए तो उसने उन लोगों को साथ लेकर यह महसूस किया कि सारी खराबियों की जड़ असल में रियासत का निजाम है। ये लोग जो इस वक्त इकतदार की मसनत पर फायल हैं, मुनकर को फरोग जाहिर है तेरे हिदायत हो रहा है, या कम से कम ये मुनकर के बारे में चश्मपोशी कर रहे हैं, और इनकी ये जिम्मेदारी थी कि ये मुनकर का कलाकमा करते, मारूफ को कायम करना इनका फर्ज था, इनको इस फर्ज को पूरा करना चाहिए था, लिहाजा इन लोगों के हाथ से जमाने ली जाए और इनकी जगह पर हक का गलबा कायम कर दिया जाए। इस उम्मत की तारीख में अगर इब्तदाई दौर को देखिए तो उस वक्त क्योंकि लोगों के अंदर रसूलुल्लाह सफाए राशिदीन के अहद की यादें ताजा थीं, ये जज्बा बहुत पैदा हुआ। चुनाचे हमारी तारीख में अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का इकदाम, और उनके बाद बनू उमैया के खिलाफ कमोबेश 260 ऐसे तहरीकें उठी हैं कि जिन्होंने इसी नौइयत के इकदाम किए। इन इकदाम हुआ, एक आदमी उठा, उसने उठकर इसी जज्बे के तहत यानी या जिहाद या नहीं अलिल मुनकर एक जमीयत बनाई, और जमीयत बनाने के बाद अपनी कुव्वत का अंदाजा करके उसने उसको मैदान में डाल दिया। ये मैदान में डालना इस तो खैर इसमें एक मिसाल भी नहीं है कभी हुआ हो, लेकिन इसका यह लाजमी असर पड़ा है कि लोगों की एक बड़ी जमीयत जिसके अंदर दीन का बड़ा जज्बा था, जिसके अंदर दीन के लिए बड़ी गैर मामूली तलब थी, जिन्होंने अपने आप को दीन के रंग में डाला था, वह सब मार दिए। इसी तरीके से ये चीज भी हुई है कि किसी खास मौके के ऊपर लोगों ने अपने जानसारों की एक जमीयत बनाने के बाद चीजों को बनों के शमशीर बनवाने की कोशिश की। हमारे घर में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं, और इस जमाने में इसकी एक बड़ी मिसाल उस वक्त सामने आई जब सऊदी अरब में नौजवानों की है अपने बाद कायदीन के जेर असर हरम पर कब्जा कर ली। और ये बात कोई शुबा नहीं है कि हर शख्स मानेगा कि ये लोग सालहीन थे, यानी इन पसमंजर सालहीन ही का पसमंजर था। ये वो लोग थे जिनके दिल में दीन का बहुत दर्द था, जो ये महसूस कर इस हरम में जहां पर अल्लाह का दीन नाजिल हुआ है, अगर एक इस्लामी हुकूमत कायम है तो इस्लामी हुकूमत में क्यों इहराफ कर लिया है, बिलखसूस टेलीविजन और सिनेमा और अदाकारी और इस तरह की चीजों के बारे में जो पॉलिसी मौजूदा सऊदी हुकूमत ने अपना रखी थी, इसके खिलाफ उनके दिल में बड़े जज्बात थे। इन जज्बात की आहिस्ता आहिस्ता आबियारी हुई, मुख्तलिफ मजाल उनके दिल में आई, अंदरूनी तौर पर एक जमीयत पैदा हुई, एक खुफिया सा निजाम उस वक्त के हालात के लिहाज से वजूद में आ गया, और फिर मौका पाकर उन्होंने असलहे के साथ हरम पर कब्जा कर लिया। उसका अंजाम भी मालूम है, यही हुआ कि वह सालहीन की सारी जमात बिल्कुल मिटा दी गई, और वो लोग जिनके बारे में यह शुबा भी हुआ कि इनका कोई ताल्लुक इनके साथ रहा होगा, वो भी कम से कम सऊदी अरब की सरजमीन से निकाल दिए गए, और जो कुछ थोड़ा बहुत काम इससे पहले हो रहा था वो सारा का सारा काम बहुत गैर मामूली तौर पर मजरू हुआ। और जाहिर है कि जब रियासत इस तरह का खतरा महसूस करती है तो उसके इकदाम में भी सख्ती आ जाती है, लिहाजा जिन मामलात में पहले कुछ चश्मपोशी का रवैया था ये चीज भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। इसी का ये पहली तारीख में नमूदार हुआ है और अब भी नमूदार हो रहा है कि इस्लामी इनकलाब बरपा करने के लिए, और जो जाहिर है कि हम में से हर शख्स की तमन्ना है कि इस जमीन पर बरपा हो, इसको बतौर एक हथियार के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी लोग अगर अपने अंदर कुव्वत पैदा कर लेते हैं, अपनी जमीयत को मुस्तहकम कर लेते हैं, तो वो रियासत को अल्टीमेटम दे सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि हम इस मुनकर को नहीं होने देंगे, और रियासत उनके खिलाफ जब इकदाम करेगी तो लोगों की आम तवज्जोहात उनकी जानिब होंगी, लोग ये महसूस करेंगे कि इन लोगों ने दीन के लिए बड़ी कुर्बानी, जुल्म होगा, लोग उठ खड़े होंगे और उसके नतीजे में जाहिर है कि एक इनकलाब के लिए फिजा हमवार हो जाएगी। मैं इस वक्त इस पर भी बहस नहीं करता कि तारीख में यह हादसा भी कभी नहीं हुआ है। अहले हक ने अगर कभी इस तरह का तरीका इख्तियार किया है तो बिल्कुल उसी तरह रियासतों ने उनका खात्मा कर दिया जिस तरह का खात्मा हरम पर कब्जा करने वालों का हुआ। और उसके बाद आमतुन्नास का उठना तो एक तरफ रहा, बहुत लंबे अरसे तक वहां कोई दीनी काम करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, ताहम ये चीज भी हमारे यहां मौजूद है। इसी का एक पहलू ये भी हमारी तारीख में नमूदार हुआ है कि बाज जमीयतों ने और बाज तंजीमों ने जब यह अंदाजा कर लिया कि हमारे पास इतनी कुव्वत है कि हम मुख्तलिफ हलकों में मुनकरात रोक सकते हैं, तो उन्होंने अपनी इस कुव्वत के बलबूते पर उन मुनकरात एक मुहिम शुरू कर दी। चुनाचे ये वाकयात हमारे यहां हुए हैं कि बाद इस्लामी जमीयतों ने अपने यहां अपने कॉलेजों में, अपनी यूनिवर्सिटियों में या दूसरे अपने हलकों में लोगों से ये कह दिया कि देखिए हम ये पसंद नहीं करेंगे कि यहां कोई मौसीकी की मजलिस हो, या हम ये पसंद के लड़के और लड़कियां कहीं इकट्ठे टहल रहे हों, या इस तरह की और कोई चीज वाकई हो रही हो। इसमें मारपीट भी हो गई, किसी के खिलाफ तशद्दुद भी हो गया, इस तरह की किसी मजलिस पर हमला भी हो गया, इस तरह के वाकयात भी हुए। और दोनों ही चीजें इसके मामले में कही गई कि आखिर आदमी के अंदर जहाद का जज्बा होना चाहिए और मुनकर का इनकार ये तो एक दीनी जिम्मेदारी है और उसको अदा करने के लिए आदमी के अंदर बड़ी हमियत होनी चाहिए। इसी का एक आखिरी और ताजा मुजाहरा वो था कि जो हमारे यहां अभी हाल ही में ये हुआ कि ये ऐलान कर दिया गया कि यहां भारतीय अदाकाराओं का एक ताइफा आने वाला है, तो हमारे मुल्क की बाद इस्लामी जमातों ने उस मामले में बहुत सख्त रवैया इख्तियार किया और उन्होंने ये कह दिया कि हम ये चीज नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जाहिर है इसके मानी यही है कि ऐसा करने की अगर कोशिश की गई तो हम अपनी कुव्वत के बल पर उसको रोक देंगे। चुनाचे उसमें कामयाबी भी हुई। और इस जहन के हमारे यहां जो दीनी अनासिर हैं और जिनके इखलास में कोई शुबा नहीं है, उन्होंने इस पर बहुत दाद भी दी कि देखिए इस तरह की एक चीज रोक दी गई और इस तरह के इकदाम अगर बाद में भी किए जाएं तो ये तवक्को की जा सकती है कि ऐसे ही अच्छे नतायज उसके निकल आएंगे। इस जमाने में जाहिर बात है कि कुछ थोड़ी आजादियां हैं और हमारे मुल्क में बिलखसूस आजादियां हैं। अगर आप कोई मुजाहरा कर डालते हैं, कोई एहतजाज कर डालते हैं, किसी वक्त किसी चीज के खिलाफ पिकटिंग या हड़ताल तैयार करते हैं, तो बहुत हद तक कानून इसको गवारा करता है। चुनाचे इस तरह की कोशिशें भी इससे पहले होती रही हैं। किसी चीज के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोगों को निकाल लिया गया, उन्होंने तोड़फोड़ भी की, मुजाहरा भी किया, नारे भी लगाए और इस तरह के तरीके भी इख्तियार किए। कुछ उनमें से वो थे जो कानून की हदूद में जायज थे, कुछ वो थे कि जिनकी कानून इजाजत नहीं देता है। लेकिन बिलखसूस उन ममालिक में जहां इस तरह की आजादियां अभी मुसलमानों को हासिल नहीं हुई हैं, वहां कोई आमिराना निजाम है या बादशाहत है, वहां ये हुआ है कि इस तरह की जमीयतें जब मुनज्जम होनी शुरू हुई तो उन पर लाजमी तौर पर खुफिया तंजीमों का रंग गालिब आ गया। देहात में अगर उनके असरात फैल गए या और बाज हलकों में, तो उसमें असलहा जमा करना, इस तरह नौजवानों के अंदर ये चीज पैदा करना कि वो मानी ट्रेनिंग लें और किसी मौके के ऊपर अगर ऐसा मकाम आ जाए तो जिहाद करके हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। चुनाचे इससे पहले कि वो कोई इकदाम करते, इस तरह की सरगर्मियों का रियासत की आंखों से छुपाना आसान काम नहीं होता, ये चीज नोटिस में आ गई। तो ये भी हुआ कि हमारे यहां आलम इस्लाम बहुत आला दर्जे की बाद इस्लामी तंजीमों को बड़ी ताजीब का शिकार होना पड़ा। चुनाचे मिस्र में यहां तक भी नौबत पहुंच गई कि बाद बस्तियों की बस्तियां बिल्कुल टैंकों के जरिए से रौंद दी गई और इस जुर्म में रौंद दी गई कि यहां कुछ अहले हक मौजूद थे, वो यहां दावत का कुछ काम करते थे और उनके पास असलहा था या वो ये समझते थे कि हम रियासत के खिलाफ कोई इकदाम कर सकते हैं। खा वो दो बंदूकें क्यों नहीं है, खा वो दो पिस्तौली क्यों नहीं है, लेकिन ये मिजाज पैदा हुआ। इसी मिजाज कुव्वतें उठ खड़ी हुई कि जिन्होंने लोगों के अंदर जिहाद और मुनकर के इनकार के नियत पैदा करके बाद जाकर ट्रेनिंग का काम शुरू कर दिया। اور ان کو خاص طور پر یہ ذمہ داری سونپی کہ یہ دیکھا جائے کہ مختلف خرابیوں کی جڑ کون کون لوگ ہیں. وہ لوگ جو ریاست میں ذمہ داریوں کے مناسب پر فائز ہیں اہل سیاست, اور پورے عالم اسلام میں بالعموم اہل سیاست وہی لوگ ہیں کہ جن کا مزاج اصلا سیکولر ہے. چنانچہ وہ نہیں, اس کے ساتھ جب مذہبی جذبہ غالب آیا تو انہوں نے یہ فہرست بھی ترتیب دینی شروع کی کہ توحید کے معاملے میں, شرک کے, ہمارے مخصوص عقائد کے معاملے میں کون کون لوگ ہیں علماء میں سے کہ جو مؤثر ہو سکتے ہیں, ان کی فہرستیں بننی شروع ہو گئیں. اس کے بعد نوبت یہاں تک بھی پہنچ گئی کہ بہت سے لوگوں نے یہ طے کر دیا اور اپنے لوگوں کے ذہنوں میں دی کہ جیسے ہی بزم کا حکم ملے تو اس کے بعد فلا فلا آدمی گردن تو مار دینی چاہیے. یہ بالکل میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ دین سے متعلق میرا سرگرمیوں کا ایک بار تو میرے پاس جو نوجوان آیا انہوں نے بالکل آ کر اسلحہ ہمیں میز کے اوپر رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ بس آپ سے یہ پوچھنا ہے, ہمیں اعتماد ہے کہ صحیح بات آپ بتائیں گے کہ ہم داتا دربار کوڑا دینا چاہتے ہیں بم سے, اس لیے کہ شرک کا اس سے بڑا کوئی مرکز نہیں ہو سکتا ہے. تو یہی جذبہ, اور بہت نیک بہت صالح نوجوان, ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو بعد میں حرم کے قضیے میں شہید کر دیے گئے, مقتول ہوئے, یہ چیز بھی ان کے ساتھ ہو گئی. میں اس جذبے کے بارے میں یاد کر رہا ہوں کہ اس درجے میں پیدا ہو جاتا ہے, وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے اس کے خلاف یہ اقدام کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے بعض لوگ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف یہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ مختلف علماء کے عقائد کیا ہیں تاکہ ان کی فہرست ترتیب دے دی جائے, اور جب وقت آ جائے گا تو اس کے بعد وہ لوگ کے جو فلاں فلاں کو کافر نہیں کہتے یا فلاں فلاں کو مشرق نہیں کہتے ان کی گردنیں مار دی جائیں گی. یہ اسی کے جے میں پیدا چیزیں ہیں. میں نے یہ ایک تصویر سامنے رکھ دی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان بدوں پر جب بات اعتدال میں رہتی ہے تب کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں, جب وہ مستقبل کا پروگرام بنتی ہے تب کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں, اور جب وہ اعتدال سے آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کے ہاتھ ہے کہ جو زیادہ جذبے میں سرکار ہوتے ہیں تو پھر اس کی کیا نوعیتیں ہوتی ہیں. اگر اس سب کا خلاصہ سامنے رکھیے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس عالم ہمارے عالم اسلام کی تاریخ میں یہ بھی ہوا ہے کہ حکومتوں کے خلاف اسی اصول پر, یہ بھی ہوا ہے کہ کسی ایک چند لوگوں کو ساتھ لے کر کسی بنکر کو مٹانے کے لیے کوئی اقدام کر ڈالا اور پھر وہ سب کے سب لوگ زمین سے مٹا دیے گئے. یہ بھی ہوا ہے کہ بعض مجالس قوت کے بلبوتے کے اوپر برباد کر دی گئی, موسیقی کے آلات توڑ دیے گئے, بعض لوگوں کو زبردستی کسی بنکر سے روک دیا گیا, گویا ہاتھ کے ذریعے سے بنکر کو روک دینے کے اس پر عمل کی بھی مثالیں واپسی ملتی ہیں. یہ بھی ہوا کہ اس کے نتیجے میں خفیہ تنظیمیں وجود میں آئیں اور ان خفیہ تنظیموں کو بہت کچھ تعذیب کا سامنا کرنا پڑ گیا, ان کے منصوبوں کی نوعیت اس طرح کی تھی کہ ریاست نے ان کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا. اور یہ بھی ہوا کہ اس کو انقلاب کی اسٹریٹجی یا حکمت عمل, انقلاب در حقیقت یہیں سے نمودار ہو سکتا ہے. اس خلاصے کو رکھنے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ وہ جو دونوں بنیادیں ہیں ان کے فہم میں کیا سلواکے پرو رہے ہیں, اس لیے کہ دین میں جب بھی ان لوگوں نے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہے تو نہیں, دونوں بنیادوں پر کیا ہے, جہاد اور منکر کا انکار. تاریخ کی جاتی ہے کہ جہاد تو بہرحال دین کے اندر ایک بڑا حکم ہے, ہونا چاہیے. وہ لوگ جو اس معاملے میں بس بعض نصیحت تبلیغ بات بتانے نق تبصرت محدود رہتے ہیں ان کے اندر جہاد کا جذبہ نہیں ہے. جہاد کا تقاضا تو یہ ہے کہ آخر یہ منکر کب تک زمین کے اوپر دندناتا رہے گا, ہم کو آگے بڑھ کے اقدام کرنا چاہیے اس کے خلاف, اور اقدام کرنے کے لیے بس یہی ہے نا کہ آدمی کے پاس قوت ہونی چاہیے, اتنی قوت کافی ہے. قوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو حالات کے لحاظ سے مؤثر کتنی ہو سکتی ہے اور کتنی نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے طور پر اندازہ لگایا اور اقدام کر دیا, یا نہیں کیا کم سے کم اس کے لیے لوگوں کو تیار کرتے رہے. انکار منکر کی تقریر اس سے بھی زیادہ مؤثر ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے خود ترتیب مقرر, اب ہمارے پاس اگر قوت موجود ہے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز نتیجہ خیز ہو سکتی ہے تو پھر ہم اس کے خلاف اقدام کریں گے, اور ایمان کا تقاضا تو اصل میں یہی ہے کہ منکر کو ہاتھ سے روک. باقی معاملات جو ہے وہ بہرحال ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کے پاس یا تو یا وہ ایمان کی کمزوری میں مبتلا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جہاد سمجھے, اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ نہی عن المنکر کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کی کیا نوعیت ہے. جہاد کے بارے میں یہ بات بہت اچھی طرح سے جانے کہ جس طرح اقامت حدود ریاست کے حقوق میں سے ہے اسی طرح جہاد بھی ریاست کے حقوق میں سے. میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں, یعنی یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں جو حکم ہم کو دیے گئے ہیں ان میں سے بعض وہ حکم ہیں جو مطلق ہیں, ہر حال میں ہر آدمی کو ان پر عمل کرنا ہوتا ہے, ان کے اوپر کوئی قید کوئی شرط نہیں ہوتی. نماز ہر آدمی کو پڑھنی, روزہ ہر آدمی کو رکھنا ہے. اس معاملے میں جو استثناء ہے وہ معلوم ہے, ایک آدمی معذور ہو گیا, بیمار ہو گیا, وہ متحمل نہیں ہو سکتا, اس کے لیے اللہ تعالی نے خود ہی بتا دیا ہے کہ یہ رخصتیں موجود ہیں. بعض وہ احکام ہیں کہ جن کی نوعیت اس طرح مطلق نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید سے معلوم ہو جاتا ہے, وہ احکام اس وقت مؤثر ہوتے ہیں جب ان کی شرائط پوری ہو جاتی ہے. تو اقامت حدود اور جہاد, یعنی اقامت حدود سے مراد یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں, قرآن میں موجود ہے. زانی کو کوڑے مارنے, اس کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے. اس طرح کی حدود بھی ہیں, جیسے مثلا وہ لوگ کہ جو ریاست کے نظام کے خلاف بغاوت کرتے ہیں, قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اوباش ہو جاتے ہیں, ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کو یہ اور یہ سزائیں دی جا سکتی ہیں. تو یہ سب جتنی بھی حدود سی, مجرم کو اس کے جرم کی سزا دینا, اس کو ہماری اصطلاح میں اقامت حدود کہا جاتا ہے. یہ ریاست کا حق ہے. یہ بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے, یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے معلوم ہوتی ہے, یہ بات تمام نبیوں کی تاریخ سے معلوم ہوتی ہے. یعنی اقامت حدود اگرچہ اس کا حدود میں جہاں جہاں بیان ہوا ہے وہاں یہ چیز وہاں بیان نہیں ہوتی, لیکن پورے قرآن پر نظر ڈالتا ہے تو وہ یہ جانتا ہوتا ہے کہ اس کے لیے عام آدمی مکلف نہیں ہے. یعنی اگر میرا بیٹا بھی چوری کر لے اور میرے پاس اس کی شہادتیں موجود ہوں کہ یہ چور ہے, میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا. میرے سامنے بھی اگر بدکاری کا ارتکاب ہو جائے تو مجھے آ گیا کہ میں اس پر تازیانے کی سزا برسا دوں. میں نے اگر کوئی تنظیم بنائی ہے, کوئی جماعت بنائی ہے اور اس میں کچھ لوگ موجود ہیں اور وہ میری اطاعت بھی کرتے ہوں, میری بات بھی مانتے ہوں, لیکن میں یہ حق نہیں رکھتا کہ ان پر میں سے کوئی حد نافذ کر دوں. یہ حق ریاست کے ساتھ خاص ہے. یعنی اس حکم کا تحقیقت مسلمانوں کے سیاسی نظام سے ہے. جب کبھی مسلمانوں کو کسی سرزمین میں سیاست حاصل ہوگا تو پھر ان کے لیے لازم ہے کہ وہ چور کا ہاتھ کاٹیں, ان کے لیے لازم ہے کہ وہ زانی کو تازیانہ برسائیں اور اس طرح دوسری حدود قائم کریں. لیکن کسی عام آدمی کو یہ حق دین کی روح سے حاصل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دین کے معاملے میں یہ معلومات تو ہمیشہ سے لوگوں کو رہی ہیں, تو بعض اوقات اللہ کے پیغمبروں کو بھی کی ناسہمی سے سابقہ پڑا ہے. اس کی بڑی عمدہ مثال وہ ہے کہ جب یہود کے فقہا نے حضرت مسیح کو اس معاملے میں آزمائش میں ڈالنا چاہا, وہ ان کے پاس ایک خاتون کو لے گئے اور یہ کہا کہ اس نے بدکاری کی ہے, اس کے بارے میں شہادتیں واقع ہو چکی ہیں, اس کے جرم سے متعلق دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں, اللہ کا پیغمبر زمین کے اوپر کھڑا ہے, فرمائیے کیا کرتے ہیں. اب یہ اسی طرح کا امتحان تھا. چنانچہ اس موقع کے اوپر بڑی ہی رضانت کے ساتھ اور بڑی غیر معمولی حکمت کے ساتھ ان کی ساری اسکیم ان کے اوپر الٹ دی, کا صحیح مرتبہ ہی بتا دیا. انہوں نے ان کو خطاب کر کے یہ کہا کہ تم میں سے اس پر پتھر وہ مارنے کے لیے آئے کہ جس نے خود کبھی بدکاری کا ارتکاب نہ کیا. ان کے اس جملے کا نتیجہ یہ نکلا, وہ بہرحال حضرت مسیح تھے, کہ ساری کی ساری جیت چھٹ آدمی موجود نہیں رہا اور اس طرح مدعیان دین بالکل برہنہ ہو گئے لوگوں کے سامنے. اس عورت کو اور یہ بتا دیا کہ اس مرحلے میں حد نافذ کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, نصیحت میری ذمہ داری, کام یہ ہے کہ میں اس کو یہ کہوں کہ استغفری لزم دیکھ علی, اللہ سے مغفرت طلب کرو, اور یہ کہہ کے انہوں نے اس کو رخصت کر دیا. اسی طریقے کا معاملہ حضرت مسیح کے ساتھ یہ بھی پیش آیا کہ وہ چونکہ رومیوں کی حکومت میں دعوت دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو خراج اور ٹیکس ہے, آخر ایک پیغمبر کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ کافر کی حکومت کو ٹیکس دیا جائے, تو انہوں نے کہ ان کے سامنے جا کر پیش کر دیا اور یہود کے علماء نے ان کو یہ القا کیا. چنانچہ حضرت مسیح نے ان سے کہا کہ جو ٹیکس تم دیتے ہو وہ کیا چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سکہ ہے, روپیہ ہے, یہ دیتے ہیں, مجھے دکھاؤ. اس پر قیصر کی تصویر بنی ہوئی تھی, انہوں نے کہا جو اللہ کا اللہ کو دو اور جو قیصر کا قیصر کو دے. اور اس طریقے سے ان کے اس حملے کو بھی انہوں نے بالکل یہی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش آئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بھی اور دوسرے لوگوں میں بھی جو آپ کے مخاطبین تھے, ہزار جرائم ہوں گے لیکن اس طرح کی کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے زمانے میں نہیں کی, بالکل نہیں. یہ نہیں کیا ہے, آدمی اگر آج اسلام لایا ہے اور وہ پہلے کوئی جرم کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر حد تو نافذ لیے گئے, حد تو مسلمان کے لیے بھی ہوتی ہے, اس طرح کوئی اقدام نہیں, بالکل. کہا اس کے اوپر شہادتیں واقع ہو گئیں یا جو کچھ بھی ہو گیا. اسی طریقے سے یہ بات بھی بڑی اچھی طرح سے جان لینی چاہیے, اقامت حدود جہاد جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی ریاست کا حق ہے. یعنی اگر مسلمانوں کا نظام کسی موقع کے اوپر سیاسی لحاظ سے اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ دین کے غلبے کے لیے جہاد کر سکے, دین کے دفاع کے لیے جہاد کر سکے, تو بہرحال جہاد لازم ہے. جہاد ہمارے دین کا ایک حکم ہے, جس طرح چور کا ہاتھ کاٹنا دین کا حکم ہے, جس طرح زانی کی پیٹھ پر تازیانہ برسانا دین کا حکم ہے, ایسے ہی جہاد دین کا حکم ہے. نہایت لغب بات کرتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد اسلام میں صرف مدافعانہ ہوتا ہے، جہاد اسلام میں غلبہ دین کے لیے بھی ہوتا ہے، اس جہاد کا حکم قرآن میں موجود ہے، قرآن مجید نے اس کے حدود بیان کیے ہیں، لیکن اس کا حق ہے مجھے نہیں پہنچتا، کسی عالم کو نہیں پہنچتا، کسی لیڈر کو نہیں پہنچتا، کسی سیاستدان کو نہیں پہنچتا، کسی جماعت کے سربراہ کو نہیں پہنچتا، اس کا حق صرف اسلامی ریاست کا حق ہے۔ جس طرح اقامت حدود اسلامی ریاست کا حق ہے، اسی طرح جہاد اسلامی ریاست کا حق ہے۔ جب وہ ریاست قائم ہوگی اس کے اوپر جہاد ہے، اور جہاد اس وقت میرا موضوع نہیں ہے کہ اسلامی ریاست کو جہاد کن کن صورتوں میں کرنا ہوتا ہے، اس کے حدود و شرائط اس کے لیے کیا ہیں، لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ اس کا حق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دوسرے پیغمبر ہوں، سب کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کو جب تک ان کے ہاتھ میں اقتدار کی زمام اس حکم کا مکلف نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا مکے میں کہ ان کو جہاد کے لیے تلوار اٹھانے کا حق دے دیا جائے، لیکن قرآن مجید نے یہ کہا کفو ہے دیکھو مل کے تال، اپنے ہاتھ روک کر رکھو، اس وقت تمہارا یہ کام نہیں ہے، اس کا وقت بعد لگا۔ یہی غلط فہمی ہے جو مذہب کی تاریخ کی ایک بڑی غلط فہمی بن گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو چونکہ اقتدار حاصل نہیں ہوا، پوری دعوت کے دورانی میں حاصل نہیں ہوا، اور انہوں نے اس طرح ہی کوئی بات بھی نہیں کی، تو یہ خیال لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ حضرت مسیح کے دین میں جہاد تھا ہی نہیں۔ حضرت مسیح کے دین میں جہاد بھی تھا، حضرت مسیح کے دین میں، حضرت مسیح کا دین کیا مانی، وہ اسلامی تھا، اللہ کا وہی دین جو ہر نبی پر نازل ہوا ہے، لیکن حضرت مسیح کے دین میں جس طرح اقامت حدود کا مرحلہ نہیں آیا، اس طرح لگ نہیں آیا۔ اور پیغمبروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے کبھی وہ جو بات آج کرنے کی ہے وہ بتائیں گے، جب دوسری کا وقت آ جائے گا وہ بتائیں گے۔ قرآن مجید کے نزول میں ظاہر ہے کہ یہی چیز ملحوظ رکھی گئی ہے، جو وقت آ گیا اس کے لحاظ سے انہوں نے وہ حکم ہے۔ لوگوں کی تربیت تعلیم کے لیے ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ، اور اس طرح کا کوئی اقدام انہوں نے کبھی، یہی چیز انکار منکر کے معاملے میں بھی دیکھ لیجیے، یعنی حضرت مسیح کے زمانے میں یہودی آخر جرم میں مبتلا نہیں تھے، لیکن حضرت مسیح کے بارے میں یہ خیال نہ کہ یہ ہمارے ہاں عام لوگوں کے اندر یہ تو گیا ہوا ہے کہ دس گیارہ آدمی تو ان کے خاص شاگرد تھے۔ تو بائبل کو پڑھیے معلوم ہوتا ہے کہ گلیاں پٹ جاتی تھی، ایک بھیڑ ان کے پیچھے چل رہی ہوتی تھی، لوگ اس حد تک ان کے معتقد تھے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہودیوں ہی میں سے اور دوسری اقوام میں سے بھی بہت سے لوگ تھے کہ حضرت مسیح کی غیر معمولی شخصیت سے اس طرح متاثر ہوئے کہ سارا دن اناجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے رہتے تھے، وہ اس بستی میں جا رہے ہیں، اس بستی میں جا رہے ہیں۔ اس طرح کے جانے ساروں کو وہ کسی موقع کے اوپر بھی اگر یہ کہتے تو وہ پل پڑتے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس طرح کی انہوں نے اپنی شان جلالت کے ساتھ لوگوں کو بارہا تنبیہ کی غلطیوں پر، ہیکل میں بھی کھڑے ہو کر کی، یروشلم گلیوں میں بھی تنبیہ کی، بلایا، یہ سب کیا۔ ان سے متصل پہلے یوحنا یہی کام کیا، جن کو یحییٰ کہتا ہے قرآن مجید، انہوں نے اس زمانے کے بادشاہ ہیرودیس کے مظالم پر اور اس کی عیاشیوں پر بربلا تنقید کی، دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کے بھی بڑے معتقدین تھے، وہ بھی پیغمبر کی شخصیت معمولی ہوتی، اور بہرحال وہ ایک ایسی قوم میں آئے تھے جو پہلے سے مسلمان قوم تھی، اس میں جہاں مخالفت کرنے والے ان کا ساتھ دینے والے بھی تھے، بڑی جمعیت کے ساتھ وہ یروشلم کی گلیوں میں منادی کرتے رہے۔ اس موقع پر جب انہوں نے اپنے زمانے کے بادشاہ کی عیاشیوں پر اس کو ٹوکا ہے، بہت سے لوگ ان کی تائید کرنے والے تھے، بادشاہ میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے خلاف اقدام کر سکے، لیکن آہستہ آہستہ نوبت وہاں تک پہنچ گئی کہ اس رقاصہ نے، جس پر خاص طور پر بادشاہ بہت اعتماد کرتا تھا اور جو بہت سی عیاشیوں کا ماخذ بنی ہوئی تھی، یہ مطالبہ کیا کہ میرے سامنے یحییٰ کا سر پیش کیا جائے۔ ایک خاص موقع کے اوپر بادشاہ نے جب یہ بات کہی کہ تم جو مانگو میں تم کو دوں گا، تو اس نے یہ کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے، بادشاہ یہ کہہ چکا تھا کہ جو مانگو گے دوں گا۔ چنانچہ وہ مکالمہ پڑھیے کبھی آپ بائبل میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ یہ کہتا ہے، اور مشیروں سے بھی کہتا ہے کہ میرا کوئی اثر، میں یہ بالکل نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی زلف کا وہ اسیر بھی تھا اور اس کے ساتھ وعدہ بھی، اور شاہانہ وعدہ اگر پورا نہیں ہوتا تو اس میں سیاست کی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ کا سر کاٹا گیا اور تھال میں رکھ کر اس رقاصہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یحییٰ نے اپنے ساتھیوں کو یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ اس کو بلوا کر دیا جائے، ہنگامہ کر دیا جائے، یہ سب ہو گیا، اور اس سب کچھ کے باوجود کوئی اس نوعیت کا اقدام نہ ان کے ساتھیوں نے کیا، نہ آخری مرحلے میں جب ان کو پکڑا جا رہا تھا، جب ان کو جیل میں ڈالا گیا، جب اس کے معاملات ہوئے، انہوں نے اس طرح کسی اقدام کی تائید کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے جانسار تھے کہ جو بعد میں عرب و عجم سے لڑ گئے، ان کو اگر وہ کبھی کہتے تو کم سے کم حرم میں بت تو نہیں ہو سکتے تھے، اور اس سے بڑی غلاظت کیا ہو سکتی تھی، حرم کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی بتوں کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، انہی کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے، لوگ ان کی پوجا کر رہے ہوتے تھے، ان کے سامنے نظر نیاز کے حلوے مانڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم لوگوں کے معاملے میں اپنا نقطہ نظر بتا رہے ہوتے تھے. یہ سب ہوتا تھا. اسی میں یہ ہوا کہ پیغمبر کسی گئی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کر وہ ہٹائی. حضرت فاطمہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جا کر اطلاع دی, بڑا جذباتی منظر پیدا ہو گیا, لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس طرح کوئی کام نہیں ہوا. دعوت تو بے شک اس طرح دی گئی کہ اس رشتے جبل گونج اٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی اور ان سے پہلے کے پیغمبروں نے بھی دعوت دی, لیکن ایک عام اس نوعیت کا نہیں کیا گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاد کے معاملے میں یہ بات جان لینی چاہیے اور دین کا صحیح فہم حاصل کرنا چاہیے اس معاملے میں, کہ جس طرح اقامت حدود کے لیے ریاست شرط, حاد کے لیے ریاست شرط ہے. اللہ کے پیغمبروں نے اس سے پہلے کبھی اقدام نہیں کیا. حضرت موسیٰ نے دعوت کی لڑائی بڑی شان کے ساتھ لڑی ہے فرعون کے مقابلے میں, لیکن جہاد کا معاملہ اس وقت ان کے یہاں زیر بحث آیا جب وہ اپنی قوم کو آزادی دلانے کے بعد سرائے سینا میں لے اور وہاں انہوں نے ان کے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کر دیا. اس کے بعد انہوں نے ان کو جہاد کی دعوت دی, اس کے بعد ہی جہاد کے لیے انہوں نے ان کے دل میں جذبہ پیدا کیا. یہ الگ بات ہے کہ مالکہ کے خلاف جہاد کے معاملے میں وہ بالکل بسنڈی ثابت ہوئے اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس سے پہلے ان سے اس طرح کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا, نہ فرعون کے خلاف, منکرات کے خلاف اس طرح کی کوئی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملے. تو اقتدار, سیاسی اقتدار اور ریاست کا وجود, یہ لازمی شرط ہے ان دونوں چیزوں کے لیے. جہاد کے معاملے میں جان لیجیے. اس کے بعد مسئلہ آتا ہے معروف کو قائم کرنے اور منکر کو مٹا دینے کا. اس معاملے میں بھی یہ بات بہت اچھی طرح جان لیجیے کہ قرآن مجید میں تو خیر بالکل واضح ہے کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے. حدیث سے مترمئی نہیں چاہیے کہ حدیث کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, بسا اوقات اس کا سیاق, اس کی حدود, شرائط سننے والا بیان نہیں کرتا, وہ اس کو اس طرح بیان کر دیتا ہے کہ اگر آدمی دین کا فہم نہ رکھتا ہو, اس کے سارے مزاج میں رکھ کر نہ دیکھے تو اس سے بڑے طوفان برپا ہو جاتے ہیں. یہی معاملہ اس حدیث کے ساتھ بھی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت ہم کو دی ہے اور جو ہدایت بالکل واضح ہے کہ دین کے سارے تصورات میں بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے دائرہ اختیار میں منکر کے معاملے قوت سے مٹا دے, اور اگر یہ محسوس کرتا ہو کہ اس کے اندر اس کی ہمت نہیں ہے تو یہ کمزوری ہوگی, وہ اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کرے, اور اگر وہ یہ محسوس کرتا ہو کہ اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر اس کو دل میں برا کہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ذالک غفور رحیم. لیکن اس پر یہ شرط ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں, یعنی ایک باپ کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے, ایک شوہر کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے, اور ریاست کے سربراہ کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے. یہ ترتیب اس میں اسی طرح ہے. اس کو اگر کوئی آدمی کمزوری کی بنیاد پر بدلتا ہے تو یہ چیز ہے کہ جو اس کے ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتی ہے. حکمت کے لحاظ سے کسی معاملے میں کوئی رویہ اختیار کرتا ہے تو حکمت کا دین میں ایک مقام ہے, یعنی اس میں وہ پھر نتیجہ نہیں نکلے گا. لیکن اتنی بات جان لینی چاہیے کہ اس پر دائرہ اختیار کی شرط ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک شوہر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بیگم صاحبہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہے. اس کا کام یہی ہے کہ وہ صاف صاف یہ بتا دے کہ میرے اس دائرہ اختیار میں منکر کا ارتکاب نہیں ہو سکتا. ایک باپ کا یہ کام نہیں ہے, اس کو یہی اختیار ہے, اس کو یہی اختیار فطرت نے دیا ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں کسی منکر کو نہ ہونے دے. جہاں یہ محسوس کرے کہ ہو رہا ہے اس کو روکے. اگر وہ اس معاملے کی چیز ہے, بعض اوقات اصلاح نہ وقت بھی دیا جاتا ہے, یہ ایک دوسری چیز. لیکن اگر کمزوری کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ ایمان میں ہے, اور اگر دل میں برا کہتا ہے, زبان بھی بالکل گونگی ہو گئی ہے, تو پھر اس کے بانی یہ ہے کہ وہ اس جگہ ہے جس کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ لیسا ورا ذلک حبت خردل من الایمان, اس کے نیچے پھر ایمان رائی برابر بھی باقی نہیں. دائرہ اختیار میں دیکھیے تو بات سمجھ میں آتی, یعنی ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کے معنی یہ ہیں کہ من راہ منکم منکرن, جہاں کہیں دیکھا, ہم نے دیکھا سڑک کے اوپر ایک عورت دوپٹے کے بغیر جا رہی ہے, یہ ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کو تو ہم دوپٹہ اڑا ہی دیں گے. اچھا, اگر یہ خیال ہو گیا کہ ہم تو ذرا کمزور ہیں تو دو چار آدمیوں کے لیے اپیل پڑے, اور اس سے آگے بڑھ کر یہ خیال سوچنا شروع کر دیا کہ اگر 50, 60, 70, 100, 200, 400, 500 آدمی مل جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر کسی سنما پہ اپیل پڑیں گے تو اس کو بورڈ توڑ دیں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس روایت میں بیان نہیں ہے. اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے دائرہ اختیار میں اسی ترتیب کے ساتھ منکر کا کلا کما کرنا چاہیے. دیکھیے دین میں کتنی حکمت ہے. اگر ہم لوگوں کو یہ دین کا حکم بتائیں اور ہر آدمی اپنے دائرہ اختیار کرے تو بس یہ مجموعی پوری سوسائٹی سے منکر کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہونا چاہیے. لیکن جب ہم غلط طریقے سے اس کا خاتمہ کرتے ہیں تو وہ چیز فساد بن جاتی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ جہاد دین کا ایک بڑا حکم ہے, لیکن اب اگر اپنی شرائط کے ساتھ نہ ہو تو فساد ہے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ منکر کا انکار اور منکر کا بدل دینا اور ہاتھ سے اس کو مٹا دینا دین کے اندر بڑی سعادت کی چیز ہے, لیکن اگر اپنے صحیح محل پر نہ ہو تو فساد. یہ سمجھ لینا چاہیے. یعنی پھر ہم منکر کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں بہت سے منکرات کو جنم دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی بنا ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہی چیز ہے جہاد کے معاملے میں اور منکر کے بارے میں نہیں آئی بعض لوگوں کی، اور اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ پھر وہ سب کچھ وجود میں آیا ہے جس کی تاریخ کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کر دیا۔ دونوں باتوں کو ان کی دونوں شرائط کے ساتھ دین میں سمجھ لینا چاہیے، یعنی جہاد کے معاملے میں یہ کہ وہ ریاست کا حق ہے، افراد کا حق نہیں، اور منکر کے معاملے میں کہ اس پہ دائرہ اختیار کی شرط لگی ہوئی۔ غلام اسحاق خان صاحب ہمارے صدر ہیں، یا مثال کے طور پر کوئی اور آدمی اس ذمہ داری کے منصب پر فائز ہے جس کو انتظامی اختیارات ہیں، تو اس کا فرض تو یہی ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں منکر کو مٹا دے، اس کا کام واز کہنا نہیں ہے، اس کو حکومت کی قوت کے ساتھ اس منکر کا کلا کما کر دینی چاہیے۔ وہاں بھی وہی چیز ہے، اگر حکمت کا کوئی تقاضا ہے کسی چیز کو مؤخر کیا جائے گا یا مقدم کیا جائے گا، وہ بالکل دوسری چیز ہے، کمزوری اس کی وجہ نہیں بننی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہر باپ کا، ہر شوہر کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے، یہ دائرہ اختیار ایک حد تک پل کے ہیڈ ماسٹر کو اپنے بچوں میں بھی حاصل ہوتا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ اقدام کرتا ہے تو اس سے کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ مثال کے طور پر اسکول میں بچے گئے ہوئے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی خرابی ہے اور وہ اس کے خلاف اپنے تعلیمی اختیارات استعمال کرتا ہے، تو اس کو میں بھی باندھتا ہوں، باپ بھی باندھتا ہے، بیٹا بھی باندھتا ہے، پورا سوسائٹی باندھتی ہے، پورا معاشرہ باندھتا ہے، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اتنا وہ بھی حدود سے تجاوز کر دے تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ریاست کا ایک دائرہ اختیار ہے، اسی طرح اساتذہ کا ایک دائرہ اختیار ہے، باپ کا ایک دائرہ اختیار ہے، اور اسی طریقے سے شوہر کا ایک دائرہ اختیار ہے۔ اس دائرہ اخلاء کے پیغمبر نے ہم کو منکر کے خاتمے کے لیے یہ نہایت حکیمانہ تدبیر بتائی، اپنے اندر اتنا کرو کہ تمہارے دائرہ اختیار میں منکر سر نہ اٹھانے پائے، اگر اس کو سر اٹھاتے دیکھو تو ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دو، اور اگر محسوس کرتے ہو کہ تمہارے اندر ہمت نہیں ہے تو پھر بہرحال یہ سمجھ لو کہ تم ایمان کے دوسرے درجے پر ہو، اور اگر اس کی پھر لاسا وراز والے کا حبت و خردل میرا ایمان، ان شرائط کے ساتھ ان حکموں کو سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ کوئی شخص خواہ وہ ہزاروں آدمیوں کو اپنے ساتھ جمع کر لے، خواہ وہ لاکھوں آدمیوں کام کر لے، اس کو جب تک سیاسی اقتدار حاصل نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو جہاد کے لیے عام کرنے یا اس کا نام بھی لینے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اس کا کوئی حق دین نے نہیں دیا۔ اور جب تک کوئی شخص اپنے دائرہ اختیار سے باہر کھڑا ہے، اس کو ہرگز حضی حق نہیں کہ وہ لوگوں کو منکر کو ہاتھ سے روک دینے کے لیے واضح کہ تکلیف کرے۔ ان دو بنیادی مقدمات کے بارے میں دین کے صحیح موقف کو جان لینے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ ہم جب دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہماری اصلی ذمہ داری کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری سوسائٹی میں یہ ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید نے بہت اچھا لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ ہم انذار کریں، لوگوں کو خبردار کریں، ہم لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہیں کہ تم لوگ اگر اس منکر کا ارتکاب کر رہے ہو تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے، ہم ان کو بتائیں کہ تمہارے اندر کیا غلطی ہے، ان کے مرض کی صحیح صحیح تشخیص کریں، اس چیز کو متعین کریں کہ وہ بے سمجھے پوجے تو یہ بات نہیں کر رہے، ان کے فہم میں تو غلطی نہیں ہے، ان پر کوئی چیز غیر واضح تو نہیں ہو گئی، ان کے مرض کی تشخیص کر کے اس کے لحاظ سے ان کو مخاطب کریں، اس کے لحاظ سے اس کو دین بتائیں، اور اس کو یہ سمجھائیں کہ تمہاری ذمہ داریاں یہ ہیں، ریاست کو بھی اور معاشرے کو بھی، افراد کو بھی، اپنے ماحول کو بھی۔ دعوت اور انذار یہ ہے در حقیقت اہل حق کی ذمہ داری، اس کی لے جتنی آدمی تیز کر سکتا ہے کرے، اگر وہ محسوس کرے کہ سوسائٹی پر اثرات نہیں ہے تو اس کا یہ نہ قبل از وقت جہاد کالم لے کے اٹھ کھڑا ہو اور ریاست کے اقتدار کے بغیر ہی فساد برپا کرنا شروع کر دے یا لوگوں کے خلاف تل پڑے، یہ نہیں، اس کا جو علاج ہے وہ وہی ہے کہ نوارا تلخ ترمی زن چو ذوق نغمہ کمیابی، ہدیرا تیز ترمی خانچ محمل را گرا دینی۔ اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ نہیں سن رہے تو آپ اپنی لے کو اور تیز، لوگوں کے دروازوں پر دستک دیجئے، ان کو پکاریے، ان کو بلائیے۔ چنانچہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر وہ آخری چیز جس پر میں نے تبصرہ کیا کہ یہاں پر اگر کوئی طائفہ آ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، ہماری قومی حمیت کے خلاف ہے، ہمارے جذبات کے خلاف ہے، ایک دائی کیا کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک اس نوعیت کا ذہن رکھنے والا کہتا ہے ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ فرق، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے جب آپ کہتے ہیں تو آپ الٹیمیٹم نہیں دیتے، آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ اس موقع کے اوپر اگر آپ کے پاس قوت ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی ساری قوت کے ساتھ اس حقیقت کے لیے پل پڑتے ہیں سوسائٹی کے اوپر ایک دائی کی حیثیت سے کہ یہ نہیں ہونا، یہ ہوگا تو اس سے یہ نقصان ہے، یہ ہوگا تو یہ تمہارے لیے یہ جہنم ہے اس کے مقابلے میں، یہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ دنیا کا خسران ہے، یہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ کجرازہ نکلے گا، یہ سب باتیں ایک مسلمان قوم کو۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ مشکل راہ، لیکن اس کے نتائج بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں۔ وہ پہلی راہ بہت آسان ہے، اس میں بات کیجئے واپس چلے جائیے، اور اس کے بعد اقدام کرنے کا موقع آئے تو بدن بول دیجئے، لیکن دعوت کی راہ میں کیا ہوگا کہ اگر یہ غلط کام ہو رہا ہے گلی گلی پھیل جائیے، बाजार बाजार फैल जाइए। ये ताकत पर है, हिम्मत पर है, अफराद पर है, लोगों के अंदर इसका शोर पैदा कीजिए कि ये कितना गलत इकदाम हो रहा है। तो नहीं होना चाहिए, इसकी लय बहुत तेज होनी चाहिए। नहीं होने देंगे ये वो चीज नहीं है कि जिसका इख्तियार किसी को दिया गया। किसी अल्लाह के पैगम्बर ने भी ये बात नहीं की। नहीं होने देंगे ये रियासत का काम है। नहीं होना चाहिए ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है, इसको हर हाल में हमको अंजाम देना होता है।